بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، آج بتاريخ 25 مارچ 2015 درود سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات NS85 میں کر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغیر سماعت فرمائیں گے. پہلا سوال ہے کہ شریعت نے رمضان کے چاند کے تعلق سے ایک مرد کی گواہی اور عید کے لیے دو مردوں کی گواہی مقرر کی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور عید سنت ہے، تو ایسا کیوں فرض کے لیے ایک اور سنت کے لیے دو انسان کی گواہی مقرر کی گئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اصل میں اس میں واجب اور سنت کا معاملہ نہیں ہے، اس میں اصل معاملہ کسی فرض میں داخل ہونے اور کسی فرض سے نکلنے کا ہے، کیونکہ فرض میں داخل ہونا ایک اچھی چیز ہے، تو اس میں بھی احتیاط یہ ضروری ہے کہ چاند دیکھنے والا عادل ہو، سچا ہو، ایسے نہیں ہو. اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ روزہ رکھنا لوگوں کو غیر مرغوب ہے اور روزہ افطار کرنا لوگوں کو مرغوب ہے. یعنی گویا روزہ رکھنے کے لیے آدمی بہانے والی یا جسے کہتے ہیں جھوٹ یا یعنی صرف توہمات کا سہارا نہیں لے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن روزے سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ کمزور ایمان اور توہمات. ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ چاند دکھا ہے، مجھے کوئی ایسی چیز دکھائی دے رہی ہے، کسی نے ایسے کہا، دوسرا کہا فلا صاحب کہہ رہے ہیں چاند دکھ رہا ہے، اس لیے مزید اس میں احتیاط کی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں روزے کا یعنی فرض کا اور سنت کا مقابلہ ہے. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی سے فرض نماز یعنی جب با نماز نماز اگر چھوٹ جائے، اذانیں ہو گئی ہیں اور نمازیں بھی ختم ہو گئی ہیں مساجد میں، تو ایک نماز کا دوسری نماز کے بعد یعنی کتنا وقت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنی دیر تک نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ظہر ہو، فجر ہو، مغرب ہو، عصر ہو، یہ نماز؟
دیکھیے اب اس کو گھنٹے اور منٹ کے ساتھ اس کی تحریر تو مشکل کام ہے، لیکن ہر شخص اسے آسانی سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پر فجر کا وقت رہے اس وقت تک جب تک کی سورج نکلنا نہ شروع ہو، اگر وہ نماز شروع کر دیا ہے ایک رکعت اور پھر سورج نکلنا شروع ہو گیا، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مانا جائے گا اس نے فجر کی نماز کو وقت ہی میں پا لیا ہے نا، اور فجر سورج نکل گیا ہے تو صلاح ختم ہو گیا ہے، اب پڑھے گا تو وہ قضا ہویا کہ پڑھ رہا ہے. ظہر کا معاملہ ہے، ظہر چاند سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے انسان کی یا کسی کا سایہ ایک منٹ ہو جائے، یا کہیے کہ اثر کا وقت ہونے تک کا ہے، ظہر کا وقت ہے، اثر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اثر کا وقت بھی بالکل واضح ہے کہ اثر کا جائز وقت یا مستحب وقت کب تک ہے، مختار وقت کب تک ہے؟ جب تک کہ سورج کی میں پیلا پن نہیں آتا ہے، اس کی دعاؤں ہے، پیلا پن آ گیا تو اس کا مکروہ وقت ختم ہو گیا. البتہ اگر کسی کو چھوڑ دی جائز مکروہ، یعنی بلا وجہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کو پر مواخذہ ہو سکتا ہے، یہ مانا مکروہ کا ہے، مکروہ شروع ہو گیا جی اگر پیلا پن شروع ہو گیا تو. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے، کسی وجہ سے رہ گئی ہے، جان بوجھ کر کے نہیں، بلا وجہ، تو اس کو وقت پڑ سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی پالے ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے عصر کی نماز پالی ہو. سورج ڈوب گیا یا ڈوبنا شروع ہو گیا تو ختم ہو گیا. مغرب کی نماز ہے، سورج جیسے ڈوب جائے مغرب وقت شروع ہوتا ہے اور عشاء کے وقت تک رہتا ہے، عشاء کا وقت جیسے شروع ہو جائے مغرب وقت ختم ہو گیا، اور عشاء کا وقت راجح قول کے مطابق آدھی رات تک ہے، آدھی رات تک ہے، آدھی رات ہو گئی تو عشاء کا وقت ختم ہو گیا ہے. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مستحب کی ایک نئی تاریخ سامنے آئی ہے، کیا یہ تاریخ ان کے حساب سے ان کے مطابق آ جاتی ہے؟ تاریخ یہ کی جاتی کہ جو لوگ قرآن و حدیث کو صحابہ و ائمہ مستحبین کے مطابق اصول اور ان کے سمجھائے ہوئے طریقوں سے سمجھتے ہیں انہیں مخلف کہتے ہیں.
یہ دنیا میں کسی آئے میں نہیں تھا، لوگوں کی اپنی حدیث ہے. قرآن اور حدیث کو صحابہ اور تابعین کے اصولوں پر سمجھنا یہ خالص اہل حدیث کا مطلب ہے. اس میں آپ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ایک ایمان کے اصول پر آپ لوگوں نے قرآن حدیث کو سمجھنا متعین کر لیا ہے. یعنی احناف قرآن حدیث کس اصول پر سمجھتے ہیں؟ ان کے بقول امام حنیفہ رحمہ اللہ نے جو اصول بنائے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے، انہوں نے کوئی اصول بنائے نہیں ہے، بہت کم ایسی چیزیں ملتی ہیں. شافعی نے کیا کہا کہ وہاں شافعی رحمہ اللہ کے جو اصول ہے اس کے مطابق قرآن حدیث کو سمجھنا شروع کیا. مالکیہ نے یہ کہا کہ حنابلہ نے کیا. البتہ صحابہ کرام اور تابعین کے جو اصول ہیں، یعنی کسی کو خاص کیے بغیر جس پر عموماً امت کا رہا ہے، ان کے حدیث میں کہتے ہیں ہم اسی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں، قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں، تو ہم قرآن اور حدیث کے مقلد ہوئے، کسی ایک امام کے مقلد نہیں ہوئے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت نہ پڑھے تو کیا اس کی نماز میں کوئی خلل یا کمی واقع ہوگی یا نہیں؟
دیکھیے، جہاں تک خلل کا تعلق ہے، کمی کا تعلق کمی تو ہے ہی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نادر یا شاید ہی بغیر سورہ ملائے ہوئے بعض حدیثوں سے اندازہ رکھتا ہے، جسے مائی عائشہ کی روایت ہے کہ مجھے آپ نے فجر کی نماز اتنی مختصر پڑھتے ہیں، میں سمجھتی تھی کہ آپ نے صرف کیا پڑھا ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھا ہے. کہ عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث ہے جس کے اوپر علامہ البانی نے حمل و کلام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ دوسری سورتوں کا بدل ہو سکتی ہے اور کوئی دوسری سورت سورہ فاتحہ کا بدل نہیں ہو سکتی ہے، کہ نہیں ہے؟ تو اگر کوئی شخص، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا رہا ہے عمومی طور پر، اگر دو رکعت والی ہے تو اس کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ کا کوئی سورت پڑھتے تھے، چار رکعت والی ہے تو شروع میں جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے بسا ہوتا ہے آخر میں بھی آپ سورتیں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا کرتے تھے. تو گویا کہ ایک سنت اہم ہے جس نے چھوڑا ہے، اور سنت کے چھوڑنے سے نماز کی اجر ثواب میں تو کمی آئے گی، لیکن یہ کہ اس میں نماز فاتحہ نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میری امی کی عزت چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے، آپ بتائیں کیا ہماری امی کو عزت کے بعد کیا کرنا چاہیے، مطلب نفل نماز وغیرہ کچھ ایسا ہے؟
نہیں، اس کے لیے کوئی رسم کوئی عبادت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اب ان کے اوپر جو عزت نے پابندیاں تھیں، اگر عزت وفات ہے تو جو پابندیاں ان کے اوپر تھیں، زیب و زینت اختیار کرنا یا کہیں آنا جانا، اب یہ ان کے اوپر کی پابندی ختم ہو گئی. اب ان کے اوپر یہی پابندی نہیں کہ اسی گھر میں رہنا ہے، اسی جگہ پر جہاں والد کے انتقال کی خبر ان کو ملی تھی، نہیں ہے؟ اب جو ہے نہیں، ان کے والد تھی، اپنے والد ان کے کہہ رہے ہیں، والدہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا، تو خبر ان کے شوہر کی گویا کی ملی تھی، وہ پابندی ابھی ختم ہو گئی، کہیں بھی آ جا سکتی، کہیں بھی وہ رہ سکتی.
یعنی عزت کے تعلق سے یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے، لوگ بہت سارے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یعنی کیا کیا کام عورت حالت عزت میں کر سکتی ہے اور کن چیزوں سے اس کو رکنا چاہیے.
دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ وہ سفر نہیں کرے گی، سفر نہیں جائے گی، اللہ یہ کہ وہ کراری کیفیت کوئی پیدا ہو جائے. لیکن اسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، شادی میں جانا ہے، بیاہ میں جانا ہے، جنازے میں جانا ہے، اس میں جانا ہے، یہ میں کیا ہے، نہیں جائے گی. علاج کا معاملہ آ جائے، جس جگہ اوپر وہ رہ رہی ہے کوئی وہاں پر اس کی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، تو اگر اضطراری کیفیت میں سفر نہیں کرے گی، زینت بھی کوئی چیز استعمال وہ نہیں کرے گی، نہ کپڑے کی صورت میں نہ خوشبو وغیرہ کی صورت میں، شادی بیاہ کے جو پیغام وغیرہ ہیں وہ نہیں کرے گی، یہ پابندیاں اس کے اوپر ہیں.
تو یہاں پر ملاقات کا کیا حکم ہوگا، یعنی کسی کی ملاقات کے لیے اپنی بیٹی یا بیٹے کی اس سے ملاقات کے لیے سفر اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟
ایسا ہو کہ جائے اور دن میں تھوڑی دیر کے لیے واپس چلی جائے، ایسے نہیں ہے، لیکن ہے کہ جائے اور وہاں پر رہے اور یہ بیٹی بیٹا آ کر ملاقات کر جائے، ایسے نہیں، یہ چیز ضرورت نہیں بنے گی سفر کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آسان کا وہ آ کر ملاقات کر سکتے ہیں.
ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بیٹی کے پاس ایک مہینہ یا دو مہینے رہنے کے لیے اگر وہاں
یہ جائز نہیں ہے،
اللہ کی کوئی مجبوری ہو تبھی اس کے لیے جائز ہوگی، بنا مجبوری کے لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر اپنی بیٹی کے گھر میں یا بیٹے کے گھر میں جا کر رہے اور وہاں پر زندگی گزارے،
یہ جائز نہیں ہے.
ایسی کون سی مجبوری ہے جس کی وجہ سے اس کو بیس کی ضرورت بنتی ہے؟
صحیح مثال کے طور پر اب وہ مان لیا جائے کہ وہ ایک پیشنٹ ہے, مریض ہے. اب جہاں پر ہے یہاں پر وہ علاج متوفر نہیں ہے, اسے وہاں جانا ہے اور قریب گھر کس کا ہے بیٹی کا, صرف علاج کے لیے گئی. یا یہاں پر جہاں رہ رہی ہے بیٹا اپنے وظیفے کے اندر مشغول ہے, اپنے بچے کو نہیں چھوڑتا, اسکول کے اندر مشغول ہے, یہاں پہ کوئی اس کا نگراں نہیں ہے. مان لیا جائے کوئی نگراں نہیں ہے, یا انسان کو جوان عورت ہے, خطرہ ہے یہاں پر بدماشوں سے, تو ایسی اگر کوئی صورت ہے تو وہ دوسری جگہ پر منتقل ہو سکتی ہے. لیکن ایک ہی جگہ پھر اپنا مقام بنانا ہوگا, یہ نہیں کہ وہاں اگر نکل گئی تو پھر ادھر وہ پہننا شروع کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اتنی پابندی کی ہے کہ عبت والی عورتوں سے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے دن میں دل بہرانے کے لیے اپنی فلا سہولی جو ہی ان کے یہاں چلی جاؤ, عبت گزار رہی تھی, البتہ یہ ہے کہ شام کو اپنے گھر میں واپس آ جانا.
ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضعیف کی ہوتی ہے؟ کیونکہ بعض حضرات نے سنا ہے کہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے بلکہ راوی ضعیف ہوتا ہے, اس لیے مطلقا حدیث کو ضعیف کہہ کر اسے رد نہیں کر دینا چاہیے بلکہ پھر بھی وہ حدیث قابل عمل رہتی ہے. کچھ احباب سے احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ جبکہ نبی کو نہیں کہا جاتا بلکہ راوی کو کیا جاتا ہے, چیک میرے خیال سے چیک نبی کو نہیں کیا جاتا ہے بلکہ راوی کو کیا جاتا ہے, یہ بات کہاں تک درست ہے؟ دوسری بات, اکثر دیوبندی حضرات یہ بھی شور مچاتے ہیں کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کہیں ضعیف پسند موضوع کہا ہے. ہم ائمہ کے اجتہاد کو مانیں گے تو گمراہ, اور تم محدثین کے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے حدیث کو صحیح یا ضعیف کہو تو مستحد. ذرا اس شبہ کا اضالہ کیجیے, کیا احادیث پر جو حکم محدثین نے لگائے ہیں کیا وہ اپنے اجتہادات سے لگائے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا ان کو ماننا تخلیق کہلائے گا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اختلاف کیوں؟ کیونکہ بسا اوقات ایک محدث ایک حدیث کو صحیح کہتا ہے تو دوسرا حدیث اس حدیث کو ضعیف بتاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ برائے کرم روشن ڈالیں.
اولاً تو یہ سوال کوئی عقل مند پڑھا لکھا آدمی نہیں کرے گا, یہ جسے کہتے ہیں حجت پیش کرنا ہے کہ نہیں ہے. کوئی آدمی مسلمان اہل حدیث یا غیر اہل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ضعیف نہیں کہتا ہے کہ نہیں ہے. اور یہ حدیث ضعیف ہے حدیث صحیح ہے یہ آج کے اہل حدیثوں کی بات نہیں ہے, یہ علماء تیسری دوسری صدی ہی سے یہ چیزیں ہوتی چلی آئی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ حدیث کو ضعیف کرنا یہ بطور مجاز سے ہے. حدیث کے ضعیف ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا یا آپ کا عمل ہونا مشکوک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے امام بخاری ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام مالک ہیں, ان لوگوں نے ڈائریکٹ نہیں سنی تھی. امام مالک رحمہ اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان کم سے کم دو واسطے تو ہوا کرتے تھے نا, ایک تابعی کا اور ایک صحابی کا. کم سے کم اس سے تو ضرور ہے, یہ ضرور ہے, ورنہ اس سے بھی جانا ہے. جیسے امام مالک نافع سے روایت کرتے ہیں اور نافع عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں, امام مالک زہری سے روایت کرتے ہیں, زہری سالم سے اور سالم عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. تو اصل میں یہ جو جس سلسلے سے امام مالک رحمہ اللہ تک, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک یہ حدیثیں پہنچ رہی ہیں, دیکھا جائے گا کہ یہ روایت اول اپنے حافظہ کے لحاظ سے کیسے ہیں, ثانیا اپنے دین کے لحاظ سے کیسے ہیں, ثالثا آیا جس سے یہ بات نقل کر رہے ہیں ان سے ان کی ملاقات ہے بھی کہ نہیں ہے. عرضت نا, پہلی چیز کیا ہے, یہ حافظہ کے لحاظ سے کہتے ہیں, بھولنے کی ان کو بیماری تو نہیں ہے, آج سنتے ہیں کل بھول جاتے ہیں. دوسری چیز اپنی دیانت داری کے لحاظ سے کہتے ہیں. تیسری چیز کس سے روایت کر رہے ہیں, آیا ان سے ملاقات ہے بھی, کس سے سنا ہے آپ نے, ہے کہ نہیں ہے. چوتھی چیز جو روایت یہ نقل کر رہے ہیں آیا یہ روایت میں کوئی مثال طور پر اور بہت سی روایتیں اس کے خلاف تو نہیں, اس کے خلاف یا ایک آدمی ہے تو قابل اعتماد لیکن وہ اتنا قابل اعتماد نہیں جتنا فلاں آدمی قابل اعتماد ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں لوگ اپنے حافظہ کے لحاظ سے اور دیانت کے لحاظ سے مختلف ہوتے نہیں ہوتے ہیں, एक आदमी बहुत ही मोहतात हुआ करता है और एक आदमी उतना मोहतात नहीं होता, तो जो कम मोहतात है वो ज्यादा मोहतात की मुखालफत तो नहीं कर रहा है। ये चीजें जब जमा हो जाती हैं तो किसी हदीस के सेहत के ऊपर हुक्म लगता है, सेहत के ऊपर हुक्म लगता है। तो
ये जो सेहत पर हुक्म लगाया करते थे इनको कैसे हक किसने दिया था उनको?
कुरान में हक देता है, यह तुम्हें कुरान देता है। जी हाँ, या नदीन आमनू इन जाकुन जनब इन फता बैनू इन जाकुन फासिकुन जनब इन फता बैनू उसी किरा फते सब गतू।
अब सामने दो मुहद्दिसीन कहलाएं या दो इमाम कहलाएं, एक के पास एक रावी सिका है और दूसरे के पास और रावी नहीं, तब हम
हाँ देखते हैं कि आया मिसाल तौर पर हम शाफई रहमतुल्लाह एक आदमी के बारे में कहते हैं सैयद मुंतना इब्राहिम है हद्दसनी मल असीक बिही, उलमा कहते हैं कौन है जो आपके नजदीक सिका है? हम भी देखें आपसे किसी का ताल्लुक रहता आप उसके ऊपर एतमाद, लेकिन दूसरे लोग एतमाद नहीं करते। तो किसी एक ही आदमी के बात पर खुसूसन इख्तलाफ की सूरत में एक ही आदमी के बात पर एतमाद नहीं किया जाता, एतमाद नहीं किया जाता। अच्छा, एक आदमी एक शख्स को गरीब कह रहा है, दूसरा मुहद्दिस को गरीब नहीं कह रहा है, आखिर जो गरीब है उसकी वजह क्या है? इसलिए कि असल यह है कि हर मुसलमान सिका है, ये असल चीज है। आप किसी को गरीब से ना तो उसकी वजह क्या है उसकी वजह बयान कीजिए, वरना आपकी बात रद्द कर दी जाएगी। तो उसने ये खेल तकास्ता नहीं है, इससे अंदर और ऐसी चीज है जिससे ऊपर उम्मत का इजमा है, तबीइन के जमाने से उम्मत किसके ऊपर क्या चला रहा है? इजमा चला रहा है कहां हदीसों की छानबीन की जाए। जैसे मोहम्मद इब्ने सीरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि हम लोग शुरू में ये पूछते नहीं थे कि ये बात तुमसे किसने कही है, लेकिन जब देखा कि लोग झूठ बोलने लगे, लोग दीन के बारे में लापरवाह हो गए, तो हम कहने लगे बताओ ये हदीस तुमसे किसने बयान की है? अगर अहले सुन्नत में से होता तो उसकी हदीस को लेते, अगर अहले बिदात हो तो उसकी हदीस को हम।
अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने की है कि आपने कहा कि इन चीजों को लेकर उम्मत का इजमा है, जब उम्मत का इजमा इतना इन चीजों पर मौजूद है तो इतना बड़ा इख्तलाफ क्यों पाया जाता है? यानी बिल्कुल आप अहनाब की अगर नमाज लें और अहले हदीसों की नमाज लें तो यूँ समझे कि आंख बंद करके कहा जा सकता है कि बिल्कुल मुखालिफ है उसकी, यानी जो चीज इसमें है वो जो उनके पास रिवायत है वो हम ज़ईफ बताते हैं उनको, और जो हमारे पास है वो कहते हैं ये ज़ईफ है। तो ये मेरे ख्याल साथी का ये सवाल है कि आखिर ये वजह अलग आया कहाँ से? जबकि उम्मत का इजमा इजमा अगर इस पर है तो इजमा तो बिल्कुल
किस चीज पर है? ये भी इजमा है हदीसों की तहकीक के ऊपर। इजमा किस पर है कि हदीसों की तहकीक की जाए, फिकह रावी की रवायत ली जाए, गरीब की रावी की रवायत को, तो किस पर है हदीसों की तहकीक की जाए, कान दीन की जाए, उसको ऐसे न किसे मैं इजमा कह रहा हूँ। ये नहीं कि हर हदीस की सेहत के ऊपर इजमा है,
रावी के ऊपर तो इजमा होगा नहीं होगा,
हर रावी के ऊपर नहीं इजमा है, बहुत से रावी उनके ऊपर इजमा है लेकिन बहुत से उनके ऊपर इजमा नहीं है। इसीलिए तो हमने कहा अगर एक इमाम किसी रावी को गरीब कहता है दूसरा फिका कहता है तो उसमें देखा जाएगा कि जो गरीब करा किस बुनियाद पर कह रहा है, वो बयान करें। अगर वो बयान करता है कि हाँ भाई दोस्त की वजह ये है कि ये इसने यहाँ 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 ये गलती करता है तो तू मानी जाती और नहीं मानी जाती, उसी की बात मानी जाएगी कि उसे फिकह कर रहा कह रहा है।
सब ये लोग इतने नेक थे, इतने परहेजगार थे, मुत्तकी परहेजगार थे और इतने आला इल्म के मालिक थे ये लोग, इसके बावजूद भी इनके अंदर इत्तेहाद नहीं होता था कि एक को फिकह और एक फिकह कहते। तो आज के दौर में हम जैसे छोटे लोग यानी उस चोटी को कैसे पहुंचेंगे कि हम इनके ऊपर पैसा लगा देंगे? कौन सही पर
हम नहीं कहते, हम ये देखते हैं कि माने
यानी मिसाल के तौर पर हम ना लगाएं, शेख अल्बानी ने अगर लगा दिया है,
शेख अल्बानी अपनी तरफ नहीं ले आते, शेख अल्बानी यही कहते हैं फला रावी को फला फला लोगों ने क्या कहा है उन्हीं पर एतमाद करते हैं। क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने दो चीजें देखी थी, अव्वलन तो या तो रावी के साथ उनके ताल्लुक रहेंगे, रावी के साथ ताल्लुक रहेंगे, या जिसका ताल्लुक रहा है जो उसके जमाने में रहा है उसने कोई बात कही है और इमाम तक सनद के साथ वो बात पहुंची है, सनद के साथ ये बात पहुंची है, और अगर नहीं है तो उलमा जैसे इब्न हिब्बान वगैरह हैं उनकी तमाम हदीसें जो रवायत की गई उनको देखते हैं, ان کی روایتوں کو دیکھتے تھے. آیا یہ روایات کے بیان کرنے میں گڑبڑی تو نہیں کرتے؟ کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں, کبھی کسی کو اپنا استاد کہتا ہے کبھی کسی کو اپنا استاد کہتا ہے, ہے نا؟ تو ان روایات کو دیکھنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ یہ راوی یا قابل اعتماد ہے قابل اعتماد نہیں. بعد کے جو لوگ آئے ہیں حافظ ابن حجر اور راوی, ان لوگوں کے بعد جو ہیں وہ لوگ انہی لوگوں کے قول کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, انہیں لوگوں کے قول پر اعتماد کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک امام کو, جو آپ کی بات کا صحیح جواب ہے, ایک امام کو اس ایک مسئلے میں ایک حدیث ملتی ہے, اس کے خلاف کوئی دوسری حدیث نہیں مل رہی ہے. اگرچہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس حدیث کے اندر کچھ کمزوری ہے, لیکن کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری نہیں ہے, لہذا اسے قبول کر لے رہا. اسی لیے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا, کیونکہ امام شافعی کا مسئلہ کیا ہے کہ جو آدمی عورت سے کھلے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. جب ان کے پاس ایسے عروہ ابن زبیر کی وہ حدیث پہنچی کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بال بیویوں سے بوسہ لیا اور نماز پڑھنے چلے گئے, وضو نہیں کیا. امام شافعی کے جس سند سے یہ حدیث پہنچی تھی ضعیف تھی, امام شافعی نے کہا کہ اگر اس حدیث کی صحت ثابت ہو جائے تو میں اس کے مطابق فتوا دیتا ہوں, اس کے مطابق فتوا دیتا ہوں. اسی لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے نا, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اترکوا قولی لقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ تو ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے, امام ابو یوسف ہیں, امام محمد ہیں, ان کی مخالفت بہت سے مسائل میں کی ہے, بہت سے مسائل میں کی ہے. تو کوئی عالم کسی حدیث کو اگر نہیں ملتی تھی تو اس وقت اتحاد کرتا تھا, ضعیف حدیث ملی اس کے مطابق فتوا دیا, ضعیف حدیث نہیں ملی اس نے کیا کیا اتحاد کیا. لیکن جب کوئی حدیث مل جاتی تھی اس کے خلاف میں اتحاد کے تو اس کو چھوڑ کر کے, مثال کے طور پر امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ جب یمن میں تھے اور عراق میں تھے, پھر جب مصر گئے تو اپنے بہت سے مسائل فتوے سے رجوع کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے اجتہاد کے خلاف یا پہلی حدیث کے خلاف دوسری ان کو دلیل مل گئی. تو یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں بھائی اللہ رسول کی حدیث. کوئی آدمی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو ضعیف نہیں کہتا. آپ کے سارے فرمان کیا ہیں, لیکن ہم کسی حدیث کو ضعیف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا فرمان ہو, اللہ کے رسول کا فرمان ہونا مشکوک ہے. آیا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے؟ اور وہ کیسے معلوم ہوگا؟ جو لوگ بھائی, مثال اس کی میں دوں کہ ایک آدمی ہے, ایک عالم ہے, کہاں رہتے ہیں؟ ریاض میں رہتے ہیں. ایک آدمی آ کر کے آپ سے بتاتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہے, قابل اعتماد نہیں ہے, جھوٹا ایسے اڑاتا رہتا ہے. تو آپ اگر کہیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, کیا مطلب اس کو جھٹلا رہے ہیں؟ عالم کو جھٹلا رہے ہیں, عالم کو جھٹلا رہے ہیں, اس کو جھٹلا رہے ہیں, ہے نا؟ تو ہم حدیث رسول کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ اس راوی کو, جو بات کریں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہونا ہمارے نزدیک مشکوک ہے تمہاری وجہ سے. اسی لیے تو علماء نے اتنا احتیاط کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک راوی ہے, اس کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے, وہ جو بات سنتا ہے ٹھیک سے یاد نہیں رکھ پاتا, وہ ایک حدیث بیان کر رہا ہے, ظاہر بات اس کو مشکوک ہے. لیکن اگر دوسرا تیسرا اسی طریقے کا ہے اور جھوٹا نہیں ہے, بددین نہیں ہے, صرف خبر چکا ہے کہ تھوڑا سا حافظہ, تو اب علماء اس حدیث کو قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چلو اس سے بھول ہو گئی, اس سے نہیں ہوگی, تینوں جب اس کی بات بیان, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل پائی جا رہی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کسی اللہ کے رسول کی کسی حدیث کو نہیں جھٹلاتے ہیں, نہ اسے ہم ضعیف کہتے ہیں. آپ کا سارا فرمان حق ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ایسے نہیں. اور اس اصول کو جو اپنایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آیت قرآن کی بنیاد پر کیا گیا, ہے نا, اللہ کے فرمان آیت قرآن فتبجنوا ہے نا, اور آیت رسول تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم, اور علماء کا اجماع یہ تینوں, بلکہ قیاس بھی ہے جو دلیل سرا ہے تینوں, کس تینوں وجہ سے ہم حدیث کی تحقیق کرتے ہیں. اور اگر حدیث کی تحقیق نہ کیا جائے, آپ لوگ بیٹھے ہیں سمجھدار ہیں, سوچیے کسی ایک مسئلے کے بارے میں دو حدیثیں آتی ہیں نہیں آتی. مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک منی پاک, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک منی ناپاک ہے. تو کیا مطلب ایک ہی چیز اللہ کے رسول کے نزدیک پاک بھی ہوگی ناپاک بھی ہوگی؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی رفعال یدین کیا اور کبھی توڑ دیا, یہ تو ہو سکتا ہے, یہ اختلاف گنجائش ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں. لیکن یہ اختلاف عورت کے چھونے سے امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹا, یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اسی چیز سے کبھی وضو ٹوٹے کبھی نہ ٹوٹے, ہے کہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے کسی کے استدلال میں کہیں خلل واقع ہوا ہے, کہیں خلل واقع ہوا ہے. یہی چیز ہم تحقیق کرتے ہیں, ہم کوئی نئی چیز نہیں لے آتے اور ہم یہ نہیں کرتے ہیں. خود ان اماموں نے کہا کہ ہاں اس کی تحقیق کرو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں اور ان کے ماننے والوں کی جو سیرت طبقات لکھی ہوئی ہے, طبقات السنیہ اس کے اندر لکھا ہے, شاید ابو یوسف یا محمد فاق نام کے ایک راوی کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں حاضر ہوا جس میں زفر بھی تھے, حسن بھی تھے اور ابو یوسف بھی تھے. وہ کہے کہ وہ شخص کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہمارے طرف ہمارا جو مسئلہ ہے بیان کرے, الا ایک اس دلیل کو جان لے. وہ یہی تعلیم ہمیں نعیمہ نے دی ہے, ہم اپنی طرف کوئی بات نہیں کرتے ہیں.
جیسا اس مسئلے میں اپنی وضاحت یہ چاہیں گے کہ ماضی فرید میں جیسے شیخ غلوانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے شیخ غلوانی کے پاس یعنی شیخ غلوانی کے اہم دوسرے جو ہمارے حنفی بھائی ہیں ان کا تو شیخ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں. شیخ غلوانی کو علامہ غلوانی کو جو بھی ہوں وہ تو صرف غلوانی کہتے ہیں, رحمۃ اللہ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتے. اور اسی طریقے سے احناف کے بعد علماء ہیں ماشاء اللہ مشائخ ہیں, وہ بھی اچھے علم والے ہیں, آپ ہی سے سنے ہیں بہت ساری چیزیں, تو وہ اس حدیث کو ضعیف بتاتے ہیں جس شیخ کو ہمارے اہل حدیث بھائی بالکل سمجھتے نہیں کہ وہ کس چڑیا کا نام ہے, وہ بھی کوئی چیز ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں. تو اب یہاں پر یہ ایک عالم کہا گئے, ادھر بھی علامہ لکھا جاتا ہے ادھر بھی علامہ لکھا جاتا ہے, دونوں علامہ اپنی جگہ پر اپنے اپنے علاقے میں, لیکن ایک اس کو صحیح کہتے ہیں اور ایک اس کو ضعیف کہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کی کیا وجہ بن سکتی ہے پیدا ہو جائے؟
اصل میں دیکھیے ضعیف اور صحیح کی جہاں تک پہلی بات آپ کا تعلق ہے, دیکھیے دونوں جماعتیں ایسے علم ہیں جو ہر دوسرے کی قدر کرتے ہیں, ہر دوسرے کی قدر کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں مظاہر العلوم کے شیخ نویس مولانا محمد یونس صاحب, وہ جب حج کرنے آئے تو علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تحریری اپنے ساتھ لے کر کے گئے, تو اس نے بھی وہ سنجیدہ اور سمجھدار ہو. دیکھیے جو
یہ قدر کرنے کی بات تو الگ ہے, یہ جب سمجھ میں آ جائے گی وہ قدر کرے گا ضرور, لیکن یہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ ایک حدیث کو یہ اہل علم ایک تو ایک آدمی صحیح کہتے ہیں اور اسی کو ضعیف کہتے ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ بنتی ہے؟
ایسی حدیثیں دیکھیے اولن تو کم ہے, ایک چیز
اولن تو کم کیا ہے, ہم جتنے بھی احناف کی حضرت لے لیں, احناف کوئی حدیث کو ضعیف سمجھ کے عمل کرتے ہیں کوئی, وہ ساری نماز تو اپنی صحیح حدیث سارے علماء کرتے ہیں سارے حدیث.
یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بات ہے, ورنہ جو سمجھدار ہیں مثال کے طور پر, مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, ایک مثال دوں, مولانا محمود الرحمٰ شیخ الہند رحمہ اللہ, مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ یہ شکل ترمذی میں کیا لکھتے ہیں, وعلم ان مسألة الخير مهمات المسائل وخالف ابو حنیفة فيه الجمهور وكثير من المتقدمين والمتأخرين صنفوا رسائل في ترديد مذهبهم وكذلك قال شيخنا بترجح مذهب الشافعي ان تمام کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں, لیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امام ابی حنیفہ. اس کا کیا معنی؟ ابھی ایک صاحب سے میری جو مطلب گفتگو ہونے لگی ذکر کے بارے میں, ذکر کے بارے میں. اب جب ہر طریقے سے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں بھائی یہ تین رکعت وتر جو احناف کا مسئلہ ہے کہ تشہد کرتے ہیں, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. آخر میں ایک بڑے
سلام,
ہاں ایک سلام اور تشہد سے, پھر آخر سے یہ کہ استعاذ کی ایک حدیث لے کر کیا ہے جو سخت ضعیف ہے. پھر آخر میں کیا کہا؟ آخر نہیں کہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں, اس زمانے میں تھے, ان سے یہ چیز متواتر کیسے غلط ہو سکتی تھی. اب اگر یہی چیز دلیل بنا لیا جائے تو شافعی مالکیہ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک مدینہ منورہ میں رہے ہیں اور مدینہ منورہ صحابہ کرام اور ان کی اولاد کا گھر رہا ہے, وہاں پہ مثلا حدیث خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہے. اور شافعی کہیں گے, شافعی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قریش کا ایک عالم, قریش کو گالی نہ دو, اس میں ایک عالم نکلے گا جو پوری دنیا کو علم سے بھر دے گا. حنابلہ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ حدیث کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ احمد حنبل رحمہ اللہ. امام علی سنہ کسے کہا جاتا ہے؟ اگر یہی چیز بنیاد بنا لیا تو کوئی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے بھائی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں تین رکعت وتر اگر اس طرح نہ پڑھے تو وتر ہوتی ہی نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. اور شافعی کہیں, مالکیہ کہیں کہ ہاں بھائی وتر کا یہ طریقہ اگر ایسے وتر نہیں ہوتی ہے تو وتر ہوگی اور نہ بھی ہوگی, کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو یہ ہے کہ ہم غور کریں, توجہ دیں. حدیث کی دعوت یہی ہے نا, حدیث کی دعوت یہی کہ ہاں بھائی ان قسم کے جو اختلافی مسائل ہیں بڑے احترام کے ساتھ. آج بھی میں کہہ رہا تھا, ابھی شیخ محمد بودلوی رحم اللہ جانتے ہیں, کم سے کم اپنے وقت میں پاکستان میں حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے, پہلے حدیثوں کے سب سے بڑے عالم محدث مانے جاتے تھے وہ, اور بھی خود بنا. انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ تحقیق. ہم اپنی طرف سے کوئی اصول نہیں لے کر کے آتے, ہمارے سامنے وہی اصول ہیں جو محدثین ائمہ اور مجتہدین نے متعین کیا ہے. انہوں نے ہمیں تحقیق کی دعوت دی ہے اور ہم یہی تحقیق کرتے ہیں. سر یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھ رہا ہے کہ بس جو فقہ حنفی میں ہے وہی صحیح ہے, باقی باطل ہے نا. اور شافعیہ نے کہا جو فقہ شافعی ہے یہی صحیح ہے اور باقی غلط ہے. اور اگر غلط نہ سمجھتے تو اس پر عمل کرتے کہ نہ عمل کرتے؟ چاروں امام برحق ہیں. اگر چاروں امام بڑھے گا تو لڑائی کیوں ہے بھائی؟ حرم شریف نے چار مسلے کیا بنا لیے؟ اگر چاروں بڑھا گئے تو ایک کے پیچھے نماز پڑھو کیوں نہیں پڑھتے؟ مسجد عمومی دمشق میں آج بھی ایک شکایت مسلے ہیں. اگر چاروں امام بڑھا گئے تو کیوں الگ الگ مسلح بنایا ہوا ہے؟
جزاکم اللہ خیر. ایٹی فائیو پہ کی گئی تنظیم کے خطبہ سنیں گے اور دوسروں کو سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. مزید دروس کے لیے ہماری ویب سائٹ www.islamidawa.com کو مشاہدہ کریں. براہ کرم نام لکھتے ہوئے اپنا نام اور جگہ کا نام, اور اگر کسی اور کا نام بھیجتے ہوں تو براہ کرم اس کا اجازت نامہ بھی ضرور لکھ دیا کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.